الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا صيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب صدق الله العظيم. اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے اور خود سے ادبیل ارض یا اس کے ذریعے سے زمین کی مسافت کم ہو جاتی او کلمہ بہل موتا یا اس کے ذریعے سے مردوں سے بات کروائی جاتی بل للہ الامر جمیع بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے تمام چیزوں کا ذمہ داری اور تمام چیزوں کا معاملہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. افلم یئس الذین آمنوا کیا مایوس نہیں ہوئے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ لہد الناس جمیعا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا اور برابر کافروں کو پہنچتی رہے گی ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت یا نازل ہوگی ان کے بستی کے قریب کوئی مصیبت حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور تحقیق کے آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا بس میں نے مہلت دی کافروں کو ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فکیف کان عقاب بس میری سزا کیسی رہی. دوستو اور بزرگوں اس آیت کا شان نزول ہے. کیوں نازل ہوئی عجیب و غریب. اور اس آیت سے اور اس کے شان نزول سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کس طرح ستاتے تھے اور کس طرح ٹارچر کیا کرتے تھے پریشان کرتے تھے. عجیب و غریب طریقے ہوتے تھے. شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل اور تمام کے تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے سامنے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق اور سچے رسول ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ بھی بالکل برحق ہے اور سچ ہے. کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایسے کھلے کھلے معجزات دیکھ چکے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر اور اس قرآن کریم کے سچا ہونے پر دلالت کرتا ہے. لیکن چونکہ ایمان لانا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر طرح طرح کی عجیب و غریب فرمائشیں کیا کرتے تھے ڈیمانڈ کیا کرتے تھے کہ ایسا کر دو ایسا کر دو ایسا کر دو ایسا کر دو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, یوں کری لاکھو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. سمجھ گئے نا؟ چنانچہ یہ عبداللہ ابن امیہ اور ابو جہل ایک دن کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور بیٹھ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لائے تو ابو جہل نے عبداللہ ابن امیہ کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ باتیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ عبداللہ ابن امیہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول, آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب آپ کے اوپر ایمان لے آئے, آپ کو رسول مان لیں, قرآن کو برحق مان لیں, یہ چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان لے آئے. تو عبداللہ ابن امیہ نے اس کو سن کر کہا کہ اگر آپ کی یہ چاہت ہے تو ہمارے کچھ مطالبات ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہیں, آپ ان مطالبات کو اور ان ڈیمانڈ کو پورے کر دے رہے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. چنانچہ آپ ساتھ میں فرمایا کہ وہ کیا مطالبات ہیں, تمہارے ڈیمانڈ کیا ہیں؟ تو کہا کہ تین ڈیمانڈ ہیں. ایک ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ دیکھیے یہ مکہ المکرمہ جو گاؤں ہے اور جو بستی ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہاڑ ہی پہاڑ ہے, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ہر طرف پہاڑی پہاڑ اور اونچ نیچ اونچ نیچ ہے. لہذا اس پہاڑ کے ہونے کی وجہ سے اور زمین کی ایون نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہاں کچھ کام نہیں کر سکتے, زراعت نہیں کر سکتے, کھیتی باڑی نہیں کر سکتے, یہاں باغات نہیں بنا سکتے. سمجھ گئے نا؟ بس ایسی جگہ پر بن سکتا ہے, مشکل ہے. لہذا آپ ایسا کریے کہ یہاں کے یہ جو پہاڑ ہے پہاڑ, اس کو کہہ دیجیے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, دور ہو جاؤ, اور زمین ہموار ہو جائے, ایون ہو جائے, اور جو پتھریلی زمین ہے وہ بھی سب ختم ہو جائے, اور تاکہ پھر یہاں طرح طرح کے باغات بنائے جائیں اور طرح طرح کی کھیتیاں ہم کریں. اور کہا کہ آپ تو ایسا کر سکتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے پہلے ایک پیغمبر ہے, ایک پیغمبر تھے جس کے متعلق آپ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا. اور وہ کون؟ حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام جب کتاب پڑھتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام السلام کے ساتھ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے. انا سخرنا الجبال مع داؤد سبحنا بالعشی والاشراق, کہ ہم نے پہاڑوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا, مسخر کر دیا تھا, اور جب آپ تسبیح پڑھتے تو یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح. تو دیکھیے آپ سے پہلے ایک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں پہاڑ مسخر تھے, تو آپ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہیں آپ کا مرتبہ. تو لہٰذا آپ کے لیے مکہ المکرمہ کے پہاڑوں کو دور کر دینا, ہٹا دینا اور زمین کو ایون کر دینا, یہ بہت آسان ہے. لہذا آپ ہمارا یہ مطالبہ پورا کرو تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں. دوسرا مطالبہ کیا؟ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہم تجارت کرنے کے لیے شام جاتے ہیں, سیریا جاتے ہیں, یمن جاتے ہیں, جو بہت دور دور سمجھ گئے نا مسافت ہے. آپ ایسا کرو کہ دعا کرو اور ایسا معجزہ بتلاؤ کہ شام اور یمن کا ڈسٹینس ہمارے لیے بالکل شارٹ ہو جائے اور ہم صبح جائیں نکلے اور شام کو وہاں پہنچ جائے, چند گھنٹوں میں ہم وہاں پہنچ جائے. کچھ ایسا معجزہ دکھلاؤ. کیوں آپ ایسا معجزہ دکھلائیں؟ اس لیے کہ
آپ سے پہلے ایک پیغمبر آئے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، آپ اپنے شخص کو ہوا پر رکھتے اور ہوا کو حکم دیتے کہ یہاں سے چل تو اڑ جا، اور وہ ایک مہینے کی مسافت آدھے دن کے اندر کر لیتا، اور دوسرے ایک مہینے کی مسافت دوسرے آدھے دن میں کر لیتا. وضو وہ شہر ورا واہ شاہ، کہ جب وہ ٹیک آف کرتا ہے ان دا مارننگ اور آفٹر نون میں جب لینڈ کرتا تو ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، بہت بڑا ڈسٹینس. اور جب آفٹر نون میں ٹیک آف کرتا تھا تو ایک مہینے کی مسافت کیا ہے کر لیتا تھا. تو ایک مہینے کا ڈسٹینس ہاف ڈے کے اندر کیا ہے وہ پورا کر لیتے تھے. تو آپ بھی کچھ ایسی دعا کریں کہ ہم جو شام جاتے ہیں ہم کو مہینہ مہینہ لگ جاتا ہے، دو دو مہینے لگ جاتے ہیں، تو کچھ ایسا معجزہ دکھلائے کہ یہ ڈسٹینس ہمارے لیے بھی کیا ہو جائے شو ہو جائے. آپ یہ معجزہ دکھلاؤ، کیوں کہ آپ سے سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے، اور آپ کے لیے یہ آپ ہمارا یہ معجزہ ہم کو یہ معجزہ دکھلا دے گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. چنانچہ اس کے لیے کہا او قطعت بہ الارض، کہ زمین طے کر دی جائے، یعنی جلد از جلد اس کو اس کے ڈسٹینس کو پورا کر لیا جائے. کیوں کا اور نمبر تین او کلم بہ الموتى، کہ ایسا کرو کہ آپ ہمارے باپ دادا جو پیچھے مر گئے ہیں اور خصوصاً ایک نام بھی لیا قصی، کہ ان کو قبر سے زندہ کرو اور زندہ کر کے ہمیں ان سے بات کرواؤ تاکہ ہم ان سے کنفرم کریں کہ یہ نبی برحق ہے یا یہ رسول برحق ہے یا. اگر وہ قصی جو ہمارا گریٹ گرانڈ فادر ہے وہ قبر سے اٹھ کر ہمارے ساتھ بات کر لے گئے اور آپ کی رسالت پر کنفرم لگا دے گئے اور کہہ دے گئے کہ ہاں یہ برحق ہے تو ہم آپ پر ایمان، اسی کو کہا کلیما بہل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں مردوں سے بات کروا دیجیے. تو یہ تین ڈیمانڈ ہیں یہ پورے کر دیجیے. اچھا یہ ڈیمانڈ آخری ڈیمانڈ یہ آپ پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے پہلے ایک پیغمبر آئے تھے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا تھا کہ جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے اور قبر والے سے یوں کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو اٹھ کھڑا ہو جا، تو وہ زندہ ہو جاتا اور بیٹھ جاتا. سمجھ گئے؟ تو آپ کا مرتبہ اور آپ کا اسٹیٹس تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے، لہذا آپ بھی ہمیں یہ معجزہ بتائیں. یہ تین مطالبات کیے، سمجھ گئے نا؟ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ باتیں سنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، سمجھے کہ نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. سمجھے کہ نہیں؟ اس کا جواب نہیں دیا. کیوں جواب نہیں دیا؟ اس لیے جواب نہیں دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ہم یہ معجزات تو کیا، اس سے بھی بڑھ کر بڑے بڑے معجزات بتلا دیں گے رہے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور یہ جو معجزات انہوں نے جو مطالبے کیے ہیں آلریڈی، اس سے بڑھ کر اور اس سے بڑے معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ظاہر ہو چکے ہیں اور انہوں نے دیکھ لیا ہے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ان معجزات کے ظاہر ہونے پر تو کیا ایمان لائیں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جن معجزات کا ذکر کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر بڑے بڑے معجزات آپ ساسم کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ سیرت بہل جبال، کہ پہاڑ چل پڑے، یہ تو ایک معجزہ تھا. پھر اس سے بڑا معجزہ آپ ساسم کے پاس اس طرح ظاہر ہوا کہ آپ ساسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اس کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک ادھر چلا گیا اور ایک ادھر چلا گیا. تو پہاڑ کو ہٹا دینا تو کیا ہے؟ آسان. لیکن وہ چاند جو ہم سے 500 سال کی مسافت پر ہے اور پھر انگلی سے یوں کر کے دینا، یہ چاند کا دو ٹکڑے کر دینا بڑا معجزہ یا پہاڑ کو پہاڑ کا تسبیح پڑھنا بڑا معجزہ؟ ظاہری بات ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جانا یہ بڑا یہ کہتے ہیں یہ معجزہ تو کفار مکہ نے مشرکین مکہ نے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اس کو شق القمر کا معجزہ کہتے ہیں, تب بھی ایمان نہیں لایا. قطعت به الارض کہ زمین کے مسافت کم ہو جائے, اس سے بڑھ کر معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان پر رات کے کچھ حصے میں یہ سفر کر کے آئے. حضرت سلیمان علیہ السلام تو ایک مہینے کی مسافت ایک آدھے دن میں ختم کرتے تھے, اور دوسرے آدھے دن میں دوسرے مہینے کی مسافت, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنے آؤ 500 سال کی مسافت, زمین اور آسمان کے درمیان کتنا ڈسٹینس ہے, 500 سال کی مسافت کا ڈسٹینس ہے, سمجھے گا. چنانچہ یہ کیسے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجات ہیں اور ہر درجے کے اندر اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے, اور زمین اور آسمان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 500 سال کا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھائی مکہ المکرمہ سے بیت المقدس جو ایک مہینے کا سفر ٹریول, اور پھر وہاں سے جو 500 سال کا سفر ہے رات کے کچھ حصے میں, اور انہوں نے دیکھ لیا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. تیسرا موجود کل ما به الموتى کہ آپ کے ذریعے سے ہم مردوں سے بات کر لیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑا معجزہ بتلایا کیا کہ وہ کنکریاں تھیں جس کے اندر کسی قسم کی کوئی جان ہی نہیں تھی, کبھی ان کے اندر روح پڑی ہی نہیں تھی, لیکن آپ کے ہاتھ میں آ کر تسبیح پڑھنے لگی اور آپ کی رسالت کی کیا ہے گواہی دینے لگی. ایک انسان تو ہم جو زندہ تھے نا, وہ پھر اس کے اندر روح اڑ جائے, یہ تو ذرا آسان ہے, ایزی ہے, سمجھ میں بھی آئے, لیکن ایک بے جان چیز کبھی اس کے اندر روح پڑی ہی نہیں تھی, وہ آپ کے سامنے بولنے لگے اور آپ کی رسالت کی گواہی دینے لگے, یہ تو بڑا معجزہ ہوا اور وہ دیکھا لیکن پھر بھی وہ ایمان. ایک اور دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت پیش آئی, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی آڑ میں بیٹھ کر سنجا فرمائے, ایک درخت کو اشارہ کیا تو وہ درخت ہوئے آ گئے, اتنے بڑے معجزات انہوں نے دکھا, تب بھی وہ آسن جب راستے میں چلتے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتے, تو پتھروں کو سلام کرنا یہ کم معجزہ. تو خلاصہ انقلاب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اس مطالبات کا اور ایمان کا کوئی جواب نہیں دیا, اور جواب یہ نہیں دیا کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ یہ صرف ٹائم ویسٹر تھا, ان کا مقصد یہ نہیں کہ یہ مطالبات ہمارے پورے ہو جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے, بلکہ ان کا مقصد کیا ہے, صرف کھیل کو ٹارچر کرنا, پریشان کرنا, مستی کرنا اور مذاق اڑانا ہے, اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ معجزات ہم بتا بھی دیوے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں, بل للہ الامر جمیعا, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی کو سب کا سب اختیار ہے. یہ بات اللہ نے کیوں فرمائی بل للہ الامر جمیعا, یہ اس لیے فرمائی کہ جب عبداللہ ابن امیہ نے اور ابو جہل نے یہ مطالبات کیے تو ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزہ نہیں بتلائیں گے. جب یہ معجزہ نہیں بتلائیں گے تو دو سیناریو ہوں گے, ایک سیناریو تو یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ اس لیے نہیں بتلائے کہ اللہ ان معجزہ کے بتلانے پر قادر نہیں ہے, ان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے. دوسرا سیناریو کیا, دوسرا سیناریو یہ آ سکتا تھا ان کے ذہن میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معجزات اس لیے نہیں بتلا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی بات نہیں سنی اور اللہ نے آپ کی دعا قبول نہیں کی. تو ان دونوں سیناریو کا جواب دینے کے لیے اللہ فرماتے ہیں بل للہ الامر جمیعا, بلکہ ما حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے قبضے میں سب کچھ اختیار. ہاں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہ تمہارے معجزات تمہارے مطالبات پورے نہیں کریں گے وہ اس لیے نہیں کہ اللہ ان مطالبات کے پورے کرنے پر قادر نہیں ہے, قادر ہے لیکن ہمیں نہیں بتلانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ مطلب بھی نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نہیں سنتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہم نہیں سنتے بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی سنتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تمہیں ان مطالبات کو پورے کرنے نہیں ہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے ان مطالبات کو پورے کیا جاوے, سمجھ گئے نا بس. اور کیوں نہ کیے جا رہے, وہ اسی لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر ہم بتا بھی دے رہے ہیں یہ موقع اور ان کے مطالبات پورے بھی کر دے رہے تب بھی وہ ایمان لانے والے, جیسا کہ جو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دکان والا ہو کپڑا بیچتا ہو اور ایک کسٹمر آتا ہے, چلو بتلاؤ چلو بتلاؤ چلو بتلاؤ, اس نے سب کچھ بتلایا اور پھر دیکھ کر چلا گیا, دوسرے دن آیا چلو بتلاؤ چلو بتلاؤ چلو بتلاؤ, وہ بھی دیکھ کر چلا گیا, بات ہوں گے نا, تیسری دن آیا تو پلو نہ بلے چلو بتلاؤ نہ نہیں بلے بدو بول تو بھی نہیں بتلا, انہیں خبر سے ہوں شاپ والا نے کہ ٹیکس بیچ کر دے دو, ایسا ہوتا ہے نا نہیں بھائی, یہ خبر تھی کہ ہمیں یہ مان لیوا والوں کا ہے خالی خالی نہ آتے ہوں ٹائم ویسٹ کروا رہا ہوں اپنے, بس یہی بات ہے یہاں ہوئی. اچھا اب سنیے, افلم یہی اصل لذین آمنو, کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے, اس کا کیا مطلب, کیا ایمان والے مایوس نہیں ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عبداللہ بن امیہ نے آ کر آپ اعظم سے یہ مطالبات کی ہے اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ ہمارے ان مطالبات کو پورے کر دیں گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں یہ تمنا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ مطالبات پورے کر دینے چاہیے, یہ تمنا ان کے دل میں یہ خیال کیوں خیال آیا, اس لیے یہ خیال آیا کہ تاکہ یہ ایمان لے آئے, سمجھ گئے نا بات, یہ ایمان تو صحابہ کے دل میں یہ جو خیال آیا کہ یہ مطالبات پورے کر دیے جانے چاہیے تاکہ یہ ایمان لے آوے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب صحابہ کو یہ جواب دے رہے ہیں, ارے حضوری تم نے سمجھ نہیں پڑی کہ لوگوں کو ٹائم ویسٹر تھے, مثلا میری اور آپ سے بات ہو رہی ہے برابر, آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے آئے کری دی میں نے آئے کری دی میں نے آئے کری دی, اب یہ جو تین آدمی جو سن رہے ہیں نا برابر, وہ ان کے دماغ میں یہ آ گیا کیا مول صاحب نے آئے کری دے وہ جو ہے نا یار تاکہ پہلو مانی جائے برابر, لیکن حنیف بھائی نے خبر کہ اگر مول صاحب یہ وسطو کری بھی دے ہیں تو یہ بھائی مانوانو نہیں بولے, پوچھے ہمیں حنیف بھائی تمہوں نے کیا کیا جوری تمہوں نے ہمر نہیں پڑتی کہ ٹائم ویسٹر کیا, سمجھ پڑی کہ تو ایکزیکٹلی اللہ پاک یہی کہہ رہے ہیں صحابہ سے, ارے بھائی اب تک تمہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ لوگ صرف وقت گزاری کے لیے اور آپ کو ستانے کے لیے اور آپ کو پریشان کرنے کے لیے اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں, ان کے مطالبات کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ وہ ایمان لاوے, اس لیے تم ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جاؤ, یہ کسی بھی صورت میں ایمان لانے والے نہیں ہے, سمجھ گئے بھائی, چنانچہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دے اللہ یشاء اللہ لہذا الناس جمیعا, کہ اگر اللہ چاہتے تو تمام کو ہدایت دے دیتے, اس کا کیا مطلب اگر اللہ چاہتے تو تمام کو ہدایت دیتے, کہ دیکھو صحابہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر میں چاہتا نا سب کو ہدایت دینا تو میں یہ کر سکتا تھا, سب کو کان پکڑ پکڑ کر اور ان کی پیشانی کے بالوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو اس بات کا پابند بنا دیتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے, لیکن اللہ کسی کو زبردستی مومن اور کافر بنانا نہیں چاہتا, اللہ نے تو اختیار دے دیا ہے ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, اس دنیا کے اندر جو ایمان لانا چاہے وہ ایمان لے آئے اور جو کفر کرنا چاہے وہ کفر کرے, ہاں پھر بتا دیا کہ جو ایمان لائے گا تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں اور جو کفر کرے گا تو اس کے لیے, تو اس سے پتا یہ چلا کہ دنیا کے اندر ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ہم ان اعمال کے کرنے پر مجبور نہیں ہیں, ہر چیز ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں, البتہ یہ اختیار جو ہے نا یہ پاور ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, آپ کو سمجھ میں آ رہی بات ہے, لیکن مثال کے طور پر میں یہاں تفسیر کر رہا ہوں ابھی بیٹھ کر یہ نیک کام کر رہا ہوں برابر, یا میں نماز کے لیے آؤں اور نماز پڑھوں یا بیٹھ کر تسبیح پڑھوں, ٹھیک ہے, تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے توفیق دی اس لیے آپ نے کری ہے, ایسے کہتے ہیں نا بھائی, اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا تو ہم یہ نہیں کرتے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آئے بھائی, بڑا ڈیلیکٹ مسئلہ ہے. ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں, جو بھی اچھا کام کرتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی اللہ کی توفیق کی بات, یہ بات ہوئی اللہ کی مدد سے, یہ بات ہوئی ہم ایمان لائے, یہ بھی اللہ ہی نے ہم کو ایمان دیا, ہم نے قرآن پڑھا یہ اللہ ہی کی توفیق سے یہ قرآن پڑھا, سمجھ گئے نا. اور دوسری طرف ہم یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اختیار سے یہ اچھا عمل کیا اور اپنے اختیار سے ہی یہ برا عمل کیا, سمجھ گئے نا. تو یہ اختیار کہاں ہے, تو کہتے ہیں یہ اختیار بہت ہڈن ہے, بہت ڈیلیکٹ چیز ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. بس اتنا ہی سمجھ لو کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں واقعی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک قسم کا اختیار یا توفیق, اس کی مدد ہوتی ہے, برابر ہے کہ نہیں. لیکن ساتھ میں کیا ہے, ہمارا اختیار بھی کچھ نہ کچھ ساتھ میں چلتا ہے. وہی اس کے بعد اس کی مثال ایسی ہے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک باپ جو ہے نا اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا آئی کر تو ڈاکٹر بنے جا, مطلب تو عالم بنے گا, مطلب ٹھیک ہے نا. اب یہ عالم بننے کے لیے بیٹھ گیا, ڈاکٹر بننے کے لیے بیٹھ گیا, کلاس میں دیکھ دیا اس کو, لیکن روزانہ رات کو جب گھر پر آتا ہے تو باپ اس کے ساتھ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس سے محنت کرواتا ہے اور اس کو لیسن سمجھاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے, برابر ہے, کیا کرتا ہے اس کی پوری مدد کرتا ہے اور پورا اس کو سپورٹ کرتا ہے اپ ٹو ڈیٹ فروم اے ٹو زیڈ, برابر ہے. تو یہ پوری اس کی مدد ہوئی, فائنانس کے اعتبار سے بھی اس کی مدد ہوئی, برابر ہے, فزیکلی طور پر بھی اس کی مدد ہوئی, اسکول جانا جا کر چھوڑانا یہ بھی باپ کرتا ہے, وہاں سے لے آنا یہ بھی باپ کرتا ہے, پک اپ ڈراپ اپ سب کچھ کرتا ہے, برابر ہے. تو حقیقت میں دیکھا جائے تو سارا کام کون کر رہا ہے, ماں باپ کر رہے ہیں, برابر ہے, لیکن آخر میں ڈاکٹر کون بنا, لڑکا بنا کہ میں بنا, ڈاکٹر کون بنا, عالم کون بنا آخر میں, عالم بچہ بنا یا میں بنا, برابر. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے تو صرف اس کو راستہ بتلایا, توفیق دی, ہم نے اس کو گائیڈ کیا کہ بیٹا یوں کروانا, بیٹا یوں کروانا, کام تو وہی کرے گا, امتحان تو وہی دے گا, پڑھے گا تو وہی اپنے اختیار سے. تو اسی طرح اللہ نے ہم کو کیا کہتے ہیں بتا دیا کہ یہ ایمان ہے, یہ کفر ہے, یہ اچھے عمل ہے, یہ برے عمل ہے, پھر اللہ ہماری مدد کرتا ہے کہ کیا جا آؤ کر, گائیڈ کرتا ہے, ہم کو توفیق دیتا ہے, کر کر, اور پھر کرتے ہم اپنے اختیار سے, پھر کرتے ہیں کیا ہم اپنے اختیار سے. لاسٹ ایسا یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کے اندر کسی کو کسی چیز پر مجبور نہیں کرتا, اس لیے اللہ کہتے ہیں اللہ یشاء اللہ لا الناس جميعا, اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا, یعنی مجبور کر دیتا, لیکن اللہ کسی کو مجبور نہیں کرتا, بات سمجھ گئے. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا من دارهم, اللہ تعالیٰ اس جملوں میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے تو ان کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے, ان کے کفر کی وجہ سے ہر وقت کچھ نہ کچھ مصیبت پہنچتی رہتی ہے, آفٹن ان پر حالات آتے رہتے ہیں, قارعتن کفروا بما صنعوا, ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کچھ نہ کچھ مصیبتیں اور حالات آتے ہی یا تو ان پر آتے ہیں یا ان کی بستی کے قریب آتے ہیں, ان کے ٹاؤن کے قریب آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ان کو کچھ تنبیہ ہو جائے, تاکہ وہ چونک جائے اور غفلت سے بیدار ہو جائے. فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں, آتی رہیں گی, اور پھر اس کے بعد ایک بڑی تکلیف آئے گی جس کو یاتی وعد اللہ کہتے ہیں, حتی یاتی وعد اللہ, یہاں تک کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. خلاصہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو ہیں جنہوں نے کفر کیا, تو ان کی کفر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے دن آئے دن ان پر کچھ مصیبتیں اور کچھ حالات بھیجتے رہتے ہیں. کبھی فلڈ آ گیا, کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کبھی بیمار پڑ گیا, کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ مصیبت ان کے پاس تو نہیں آتی لیکن ان کے ٹاؤن کے قریب آتی ہے, تاکہ وہ ان کی مصیبت کو دیکھ کر سبق حاصل کریں اور یوں کہیں کہ یار دیکھو وہاں ایسی مصیبت آئی, چلو ہم بھی کچھ متنبع ہو جائیں اور ہم اس سے بچے. مثال کی طور پر فائر, ابھی وہ ہوا تھا فائر کا واقعہ جن کے اندر ہمارے بیچارے چار آدمی شہید ہو گئے, وہ روز ہمارے اسٹریٹ کے اندر وہاں مصیبت آئی برابر, بہت فائر ہوا ہوا تھا نا فائر. لیکن اس فائر کے ہونے کی وجہ سے یہ فائر والے پوری اسٹریٹ کے اندر اور آس پاس کے اندر سب کے گھر گئے اور سب کے اپلائنسز چیک کیے اور سب کے کیا کہتے ہیں فائر الارم چیک کیے اور سب کچھ بتایا اور ان کو ٹریننگ دے کرایا. یہ دیکھ کر ہم متنبع ہوئے یا نہیں ہوئے, ہم نے کچھ اس سے سبق لیا یا نہیں لیا؟ اور ہم نے آ کر گھر میں کہا یار ہاں جو امونی تھا وہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. آگ کیوں لگی؟ آگ اس لیے لگی کہ اس نے ہیٹر کو صوفے کے بالکل قریب کر دیا تھا اور یہاں اس نے آن کر دیا اور پھر اس نے اندر اس کے اندر اتنی ہیٹ پیدا ہو گئی, اتنی ہیٹ پیدا ہو گئی کہ وہ صوفہ جلا اور پھر وہاں سے اس نے آگ مطلب ابھی آپ نے گھر میں ہوں نہیں کر رہے, ایسا ہوتا ہے نا. تو غیر گوئے دوسرے پر مصیبت آتی ہے لیکن دوسروں پر مصیبت آنے کی وجہ سے ہم کو تنبیہ ہوتی ہے, ہم کو وارننگ دی جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم ان کے برے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی مصیبت تو ڈائریکٹ ان پر بھیجتے ہیں اور کبھی ان کے قریب بھیجتے ہیں, اور دونوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ متنبع ہو جائے اور ایمان لے آئے. اگر اس پر بھی وہ ایمان نہ لائے تو کہتے کہ حتی یاتی وعد اللہ, پھر تو ایک دن ایک بڑا اللہ کا وعدہ آنے ہی والا ہے. اور وہ کون سا؟ تو کہتے اس کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ فتح مکہ آئے گا, ایک دن پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پورے مکہ کو فتح کریں گے اور مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو تحس نحس کر دیں گے اور ان کے پورے زور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم. اور دوسرا مطلب مفسرین نے فرمایا کہ آخرت اور قیامت, کہ اگر دنیا کے اندر ان مصیبتوں سے باز نہ آئے اور متنبع نہیں ہوئے, ایمان نہیں لائے, تو پھر آخرت کے اندر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ پکڑے جانے والے ہی. سوال الخلاصہ یہ ہے, یہاں حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکدہ نے عجیب و غریب بات لکھی ہے, اور وہ یہ لکھی ہے کہ جب کسی انسان پر مصیبت آئے یا اپنے قریب کسی اور لوگوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو ہمیں چاہیے کہ فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے. اگر تو مصیبت ان پر آئی ہے لیکن ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کرنا چاہیے؟ معافی مانگ, اللہ ہم کو ہمارے ہم کو ان مصیبتوں سے بچا, اللہ ہمارے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم توبہ کرتے ہیں, ہم استغفار کرتے ہیں, ہم آپ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ کبھی دیکھا کہ بادل گرے ہوئے ہیں, بادل آ گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بالکل بے چین ہو جاتی, کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے, کبھی آگے جاتے کبھی پیچھے آتے, کبھی گھر سے باہر نکلتے کبھی گھر کے اندر آتے. یعنی پتہ چلتا کہ کچھ پانک شروع ہو گیا, پریشانی شروع ہو گئی, پھر نماز کے اندر شروع ہو جاتے. پھر فرماتی ہیں کہ جب بادل سے بارش گر جاتا اور بارش ہو جاتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہوتا. سمجھے نا بات؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوتا؟ ایک دن اللہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں نے نوٹس کیا کہ جب بادل گر آتے ہیں تو آپ بہت پینک کرتے ہیں, بہت پریشان ہو جاتے ہیں, کبھی باہر کبھی اندر, باہر کبھی اندر, اور نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عائشہ کیا تجھے معلوم نہیں قوم عاد پر یہی بادل آئے تھے, تو انہوں نے تو ان بادلوں کو دیکھ کر خوشیاں منائی تھیں کہ اس کے اندر سے تو بارش گرے گی اور پھر کھیتیاں پیدا ہوں گی اور ہم کو فائدہ پہنچائے گی, حالانکہ اس میں تو کیا تھا؟ عذاب تھا, عذاب. تو مجھے کیا معلوم کہ عائشہ اس بادل میں بارش ہے یا عذاب. اس لیے فوراً اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی طرف میں متوجہ ہو جاتا ہوں تاکہ ہمیں اللہ پاک ہمارے گناہوں کی سزا نہ دے گئے. اسی طرح ہوائیں تیز چلتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک اللہ کا کرم ہے دوستوں, اور اللہ کا فضل ہے, اللہ کا انعام ہے کہ مصیبتیں آ رہے ہیں. یہ علام ہے, علام ہم کو بیدار کرنے کے لیے, ہم کو تنبیہ کرنے کے لیے, ہم کو جگانے کے لیے. وہ ابھی ایک واقعہ بیان کروں. گزشتہ ہفتے میری اس کمر میں بہت سخت درد ہوا دوستوں, بہت سخت, سمجھے نا, پریشان تھا میں. تعلوم گیا ہوا تھا تو طالب علم نے پوچھا, مطلب آپ کچھ اب نارمل معلوم ہوتے ہیں, فکر مند, کیا ہوا؟ کہا ہاں بہت درد ہے. مالش کر دیں؟ نہ نہ مالش تو نہیں کروا. اور کوئی آپ کی خدمت کرو ان کی, کیا ٹیبلٹ ویبلٹ لا بھی دوں؟ نہیں, میرے خیال دھیان میں آئے کہ لاؤ آئبو پروفین منگا دیجیے. تو میں نے کہا کہ آئبو پروفین ہو تو وہ لیا, چنانچہ وہ لے کر آئے. میں نے اس میں سے ایک ٹیبلٹ لے لی تاکہ کچھ ریلیف ہو جائے, درد کم ہو جائے, بہت سخت درد ہو رہا تھا. اور پھر ہم ٹیبل پر ہی بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, اور وہ آئبو پروفین کا جو پتا تھا جس کے اندر آتا ہے وہ وہیں پڑا ہوا تھا. اتنے میں باتیں کرتے کرتے کچھ دیر ہوئی تو ہمارے حافظ احمد صاحب جو ڈی نوٹ کو تھا وہ کمرے میں داخل ہوئے, سمجھے گا, اور انہوں نے اس دوا کو دیکھا ہے اور دیکھ کر چاہیے کیا ہے. میں نے کہا حضرت آئبو پروفین کیوں؟ مجھے بہت درد ہو رہا تھا. یہ دوا ہے, یہ تو انسان کو اور قتل کرنے والی چیز ہے اور برباد کرنے والی چیز ہیں چیزیں. کیونکہ آئبو پروفین کی مثال ایسی ہے جیسے فریگرنس, برابر ہے؟ کیا مطلب؟ مثلا یہاں بدبو آ گئی, برابر ہے؟ مثلا یہ سمجھو کہ یہاں ایک مرا ہوا چوہا ہے جس کی وجہ سے بدبو آ رہی, فار انسٹنس. تو میں آ کر یا آپ آ کر یہاں ایئر فریشنر ڈال لے میں, تو کیا ہوگا؟ اس خوشبو کی وجہ سے وہ بدبو تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جائے گی اور خوشبو آ جائے گی, برابر ہے کہ نہیں؟ لیکن جیسے ہی اس فریگرنس کا اثر ختم ہوگا وہ بدبو دوبارہ شروع ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ اس آئبو پروفین کی مثال ایسی ہے کہ جو درد ہے نا, درد یہ اس پر فریگرنس کی طرح عمل کرتا ہے, یعنی انسان کے دماغ کو معاف کر دیتا ہے, اور جیسے ہی اس کا یہ اثر ختم ہوا وہ دوبارہ درد وہیں کا وہیں, یعنی یہ علاج نہیں ہوتا. اس سے علاج تو یہ کہ اس چوہے مرے ہوئے چوہے کو یہاں سے اٹھا پکڑو اور باہر نکال کر پھینک دو, تب جا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی ہے, خوشبو آئے گی, ہوگی نا, اور بیماری ختم ہوگی. تو حافظ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ تو آئبو پروفین دوا نہیں ہے بلکہ انسان کو اور بیماری بڑھانے والی چیز ہے. اور پھر کہنے لگے کہ انسان کے بدن میں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی درد ہوتا ہے, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ درد تمہیں اس بات کا انڈیکیشن دیتا ہے کہ تمہیں کچھ تکلیف ہے, تمہیں اندر کوئی پریشانی ہو رہی ہے, تمہارے اندر کوئی چیز سڑ رہی ہے, کوئی چیز خراب ہو رہی ہے. اگر یہ درد نہ ہوتا نا تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوراً بہت جلدی ختم ہو جاتے. سمجھ پڑ جاؤ؟ ہاں, مثلاً ان کو یہاں ہاتھ کٹ جائے مثال کے طور پر, اور جیسے ہی ہاتھ کٹتا ہے ہم کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اور فوراً تکلیف شروع ہوتی ہے فوراً ہم وہاں ہاتھ پہنچا دیتے ہیں, اور اس خون کو بند کرنے کے لیے ہم فوراً ریئیکشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اور ہمارا خون فوراً بڑھ جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری رگ کٹ گئی ہے اور میرے کیا کہتے ہیں اس میں سے خون نکل رہا ہے, بہہ رہا ہے, برابر ہے, تو کیا ہوگا؟ خون نکلتا رہے گا اور پھر کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. یہ تکلیف کا ہونا اور درد کا ہونا, آپ صاحب کہہ رہے ہیں یہ رحمت ہے. کیا ہے؟ رحمت ہے. ان کی آپ نے خبر پڑے کہ آپ نے کتنے کئی اندر آپ کو سسٹم بگڑی رہی تھی, یاد ہے یہ سسٹم کیوں بگڑا ہے؟ آپ صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس کو اس کی تحقیق کرو اور پھر اس کا جو علاج ہے وہ علاج کرو. پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اندر کچھ گڑبڑ ہے, لہذا اس کا علاج کرو. ہاتھ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے علاج کرو. اگر یہ درد کے باوجود بھی آپ علاج نہیں کریں گے تو آپ بے وقوف ہوں گے, تو بیا ہی نہیں. اسی طریقے سے ایکسٹرنل مصیبت, یہ تو ہمارا انٹرنل تھا نا, ایکسٹرنل مصیبت, تکلیف آ گئی, بنانے آ گئی, یہ بھی علام ہے تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہم باز آ جائیں, باز آ جائیں اور توبہ کر لیں گے, رجوع کر لیں گے, رجوع کر لیں گے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کیا ہے کہ تکلیف, پریشانی اور غم کا نظام قائم رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر. آپ مجھے کوئی ایسا انسان لا کر بتا دیں گے تو جو یوں کہے کہ میں غم لیس ہوں, یعنی مجھے کبھی غم ہوتا ہی نہیں, مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں, مجھے کبھی کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی نہیں, کوئی انسان ہو تو لا کر بتا دوں گا. اگر وہ کوئی یوں کہہ دے کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہی نہیں ہے تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ لو کہ وہ انسان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ انسان نہیں ہے, وہ فرشتہ ہے. تو بہرحال آج بہت اچھی بات سمجھ میں آئی, اور وہ یہ ہے کہ یہ ساری پریشانی اور تکلیف یہ بھی کیا ہے؟ رحمت. اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے لیے یوں سمجھ لو کہ جگانے کا سامان ہے. یہی کہا اللہ پاک ہے, ان اللہ لا يخلف الميعاد, بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا. ولقد استهزئ برسل من قبلك, اس آیت میں اللہ پاک جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ یہ مذاق اڑا رہے ہیں, ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ ٹارچر کر رہے ہیں, پریشان کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپ سیٹ ہو رہے ہوں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ رہا ہوگا. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل فرما کر تسلی دی کہ بھائی دیکھو اس قسم کی پریشانیاں اور اس قسم کا ٹارچر قوموں کی طرف سے ہمیشہ نبیوں کو پہنچا ہے, ہمیشہ رسولوں کو پہنچا ہے. آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں, حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت ابراہیم ہو, جتنے بھی آئے ہیں قوموں نے ان کو ستایا ہے, قوموں نے ان کا مذاق اڑایا ہے, لہٰذا یہ بھی آپ مذاق اڑا رہے ہیں, اس لیے آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, تو جس طرح ان قوموں نے نبیوں کا مذاق اڑایا تو آخر میں کیا ہوا, میں نے ان کو پکڑا, تو اسی طرح میں ان کو بھی پکڑوں گا. کیونکہ فہم رہی تھی نبی کفارو, بس میں نے کافروں کو مہلت دی, پھر میں خست ہوں, پھر میں نے ان کو پکڑا, پکڑی پکانا ہے پاؤ, بس میرا پکڑنا کیسا ہوا. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرماوے, اور جو پریشانی ہے اور جو مصیبت ہے ہمیں, تو اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ الحمد لله سبحان الله الحمد لله اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العزيز الاكرم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.